ان پہ مرنے کا کرو آج ارادہ طائب، ان پہ مرنے کا کرو آج ارادہ طائب، ان پہ مرنے کا کرو آج ارادہ طائب، کتنا جی لو گے زیادہ سے زیادہ طائب، کتنا جی لو گے زیادہ سے زیادہ طائب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کب تک گناہ نہیں چھوڑو گے، آج ہی گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لو، کیونکہ گناہ چھوڑنا اللہ پر مرنا ہے۔ حضرت والا رحمتہ اللہ فرماتے تھے، گناہ چھوڑنا، گناہ سے بچنا، یہ اللہ پر مرنا ہے، اور نیکیاں کرنا اللہ پر جینا۔ تو جینا اور مرنا دونوں اللہ کے لیے۔ ان پہ مرنے کا کرو آج ارادہ طائب، ان پہ مرنے کا کرو آج ارادہ طائب، کتنا جی لو گے زیادہ سے زیادہ طائب، کتنا جی لو گے زیادہ سے زیادہ طائب۔ خالق ارض و سما دل میں سما جائے گا، خالق ارض و سما دل میں سما جائے گا، توڑ دو دل کے وہ ہو جائے کشادہ طائب، توڑ دو دل کے وہ ہو جائے کشادہ طائب، خالق ارض و سما دل میں سما جائے گا، توڑ دو دل کے وہ ہو جائے کشادہ طائب۔ عام چیزیں جب توڑی جاتی ہیں تو چھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن دل ایسا ہے کہ جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی کشادہ ہوگا، اتنا وسیع و ظرف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں سما جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت سما جائے گی، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا دھیان۔ خالق ارض و سما دل میں سما جائے گا، توڑ دو دل کے وہ ہو جائے کشادہ طائب، توڑ دو دل کے وہ ہو جائے کشادہ طائب۔ ہے بہت دور ابھی منزل مقصود کی بات، ہے بہت دور ابھی منزل مقصود کی بات، تم ابھی تک نہ ہوئے محرم زیادہ طائب۔ زیادہ مانے راستہ، زیادہ مانے راستہ، راستے کی پہچان ابھی تک نہیں ہوئی، منزل تو دور کی بات ہے، لیکن راستے کی پہچان ہوگی، جو راستے کو پہچانتے ہیں ان کے پاس آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، مشورہ کرنا، پھر راستے سے ہم بھی، ہماری بھی جان پہچان انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ہے بہت دور ابھی منزل مقصود کی بات، تم ابھی تک نہ ہوئے محرم زیادہ طائب، تم ابھی تک نہ ہوئے محرم زیادہ طائب، کتنا جی لو گے زیادہ سے زیادہ طائب، تم اکیلے ہو مگر ایسے اکیلے بھی نہیں، تم اکیلے ہو مگر ایسے اکیلے بھی نہیں، ساتھ ہیں محوِ سفر عزم و ارادہ طائب، ساتھ ہیں محوِ سفر عزم و ارادہ طائب، تم اکیلے ہو مگر ایسے اکیلے بھی نہیں، ساتھ ہیں محوِ سفر عزم و ارادہ طائب، ساتھ ہیں محوِ سفر عزم و ارادہ طائب، ان پہ مرنے کا کرو آج ارادہ طائب. کتنا جی لوگے زیادہ سے زیادہ طائب. ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے. ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے. یعنی ڈرتے رہنا ہے پھر بھی مرتے رہنا ہے, پھر بھی مرتے رہنا ہے. ان پر مرتے رہنا ہے پھر بھی ڈرتے. یعنی مرنے کی وجہ سے ڈرنا نہ چھوڑے اور ڈرنے کی وجہ سے مرنا نہ چھوڑے, دونوں کام ہوتا رہے. یعنی اللہ پر جان دیتا رہے, اپنی توانائی لگاتا رہے اور کوششیں جاری رکھے, لیکن اس کو اپنا کمال نہ سمجھے, اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے اور گھمنڈ میں اور غرور میں مبتلا نہ ہو. ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے. ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے. یعنی ڈرتے رہنا ہے پھر بھی مرتے رہنا ہے, پھر بھی مرتے رہنا ہے. ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے. نقل ادائے سنت سے, نقل ادائے سنت سے خوب سنورتے رہنا ہے, خوب سنورتے رہنا ہے. نقل ادائے سنت سے خوب سنورتے رہنا ہے. کوئی گناہ ہو جائے اگر, کوئی گناہ ہو جائے اگر توبہ کرتے رہنا ہے, توبہ کرتے رہنا ہے. کوئی گناہ ہو جائے اگر توبہ کرتے رہنا ہے. ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے. نفس کو دے کر بہلاوا, نفس کو دے کر بہلاوا روز مکرتے رہنا ہے, روز مکرتے رہنا ہے. نفس کو دے کر بہلاوا, ملے گا تجھے, ملے گا انشاءاللہ, ضرور ملے گا, جو مانگ رہا ہے سب ملے گا, جھوٹ نہیں ہے بالکل. میں نے ایک جگہ دوسری جگہ عرض کیا کہ
بعد مرنے کے جو چاہے نہ ملے پھر کہنا, بعد مرنے کے جو,
لیکن نفس کو یہ نہیں کہنا کہ بعد مرنے کے ملے گا, ورنہ وہ پھر کہے گا نہیں ہمیں یہی چاہیے, کہ نہیں نہیں ملے گا تجھے, اس کو دھوکے میں رکھنا ہے. دھوکہ دینا تو جائز نہیں. ارے دھوکہ دینا تو جنگ میں جائز ہوتا ہے, نفس سے اور مجھ سے جنگ جاری ہے, لہذا ہم نفس کو دھوکہ دیں گے اس میں ثواب ملے گا انشاءاللہ.
بعد مرنے کے جو چاہے نہ ملے پھر کہنا, نفس سے اپنے کہو دو گھڑی تر سے پہلے, نفس سے اپنے کہو دو گھڑی تر سے پہلے.
اور یہ دو گھڑی کیا ہے؟ یہی جو دو دن کی زندگی ہے, کوئی کہتا ہے چار دن کی زندگی ہے, ارے چلو چلو دس دن کی زندگی صحیح, لیکن ہے تو ختم ہونے والی, یہ دو گھڑی کی زندگی ہے.
نفس سے اپنے کہو دو گھڑی تر سے پہلے, بعد مرنے کے جو چاہے نہ ملے پھر کہنا. نفس سے اپنے کہو دو گھڑی تر سے پہلے, جام و مینا نہیں گر جائے نظر سے تو کہو, جام و مینا نہیں گر جائے نظر سے تو کہو. پی کے دیکھو میرے ساقی کی نظر سے پہلے, پی کے دیکھو میرے ساقی کی نظر سے پہلے, پی کے دیکھو میرے ساقی کی نظر سے پہلے. جام و مینا نہیں گر جائے نظر سے تو کہو, جام و مینا نہیں گر جائے نظر سے تو کہو. پی کے دیکھو میرے ساقی کی نظر سے پہلے, پی کے دیکھو میرے ساقی کی نظر سے پہلے ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے یعنی ڈرتے رہنا ہے پھر بھی مرتے رہنا ہے پھر بھی مرتے رہنا ہے نفس کو دے کر بہلاوا نفس کو دے کر بہلاوا روز مکرتے رہنا ہے نفس کو دے کر بہلاوا نفس کو دے کر بہلاوا روز مکرتے رہنا ہے نفس کو دے کر بہلاوا روز مکرتے رہنا ہے جہاں بھی خالی وقت ملے جہاں بھی خالی وقت ملے آہیں بھرتے رہنا ہے آہیں بھرتے رہنا ہے آہیں بھرتے رہنا ہے ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے یعنی ڈرتے رہنا ہے پھر بھی مرتے رہنا ہے میرا دل غم میں بھی شاداں بہت ہے میرا دل غم میں بھی شاداں بہت ہے کیوں شاداں ہیں کیوں خوش ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم ہے اور اللہ تعالیٰ اپنوں کو دیتے ہیں تو شکر صد شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے راستے کا غم اٹھانے کا حوصلہ دیا ہے اس پر بہت شکر کرنا چاہیے جس کو بھی اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کی توفیق دیں وہ خوب شکر ادا کرے یا اللہ کتنے نمازی ہیں برسوں ہو گئے اب تک نظر کی حفاظت نہیں سیکھی کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہیں کیا گناہ سے بچنے کی توفیق نہیں ہو رہی اور اللہ تعالیٰ یا اللہ آپ نے مجھے کیسی توفیق دی الحمدللہ کیسا حوصلہ دیا کیسی ہمت دی اچھا شکر کرنے سے پھر نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے انشاءاللہ اور ہمت بڑھے گی اور طاقت بڑھے گی اور توفیقات کے خزانے لٹائے جائیں گے انشاءاللہ میرا دل غم میں بھی شاداں بہت ہے میرا دل غم میں بھی شاداں بہت ہے اسے خوش ہونے کا ارماں بہت ہے میرا دل غم میں بھی شاداں بہت ہے اچھا عجیب بات حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو ہم بھی خوش ہونا چاہتے ہیں ہم گناہ کر کے خوشیاں لینا چاہتے ہیں بلکہ ایٹھنا چاہتے ہیں لینا نہیں ایٹھنا خوشیاں ایٹھنا چاہتے ہیں گناہ کر کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دیکھو خوش ہم بھی تمہیں خوش رکھنا چاہتے ہیں ہم بھی تمہیں خوش رکھنا چاہتے ہیں لیکن تھوڑا صبر کرو تم گناہ سے بچ جاؤ مجھے خوش کر دو میں خوش ہو کے تمہیں جو خوشیاں دوں گا اس کا دنیا تصور نہیں کر سکتی تو خوشیاں براہ راست گناہ سے مت اینٹھو مجھے خوش کرو اپنے دل کو اپنے نفس کو غمزدہ کر کے مجھے خوش کرو پھر میں خوش ہو کر تمہیں خوش کروں گا خوشی تو ملی نا ذرا سی تاخیر ہوئی تھوڑا وہی آزمائش ہے وہی صبر ہے میرا دل غم میں بھی شاداں بہت ہے میرا دل غم میں بھی شاداں بہت ہے اسے خوش ہونے کا ارماں بہت ہے نہیں زخموں کو مرہم کی ضرورت نہیں زخموں کو مرہم کی ضرورت تمہارا درد ہی درماں بہت ہے تمہارا درد ہی درماں بہت ہے میرا دل غم میں
جو جگہ درمیان میں ہے اس کو پر کر لیجئے, آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے.
میرا دل غم میں بھی شاداں بہت ہے, اسے خوش ہونے کا رواں بہت ہے. ہماری شرح درد دل کی خاطر, ہماری شرح درد دل کی خاطر, ایک آنسو ہی سر مژگاں بہت ہے, ایک آنسو ہی سر مژگاں بہت ہے. ہماری شرح درد دل کی خاطر, ایک آنسو ہی سر مژگاں بہت ہے. نبھانا اصل میں مشکل ہے دعویٰ, نبھانا اصل میں مشکل ہے دعویٰ, یہ دعویٰ عشق کا آسان بہت ہے, یہ دعویٰ عشق کا آسان بہت ہے. نبھانا اصل میں مشکل ہے دعویٰ, نبھانا اصل میں مشکل ہے دعویٰ, یہ دعویٰ عشق کا آسان بہت ہے. میرا دل غم میں بھی شاداں بہت ہے, اسے خوش ہونے کا ارماں بہت ہے. کریں جتنا بھی کم ہے شکر تائب, کریں جتنا بھی کم ہے شکر تائب, کہ ہم پر آپ کا احسان بہت ہے, کہ ہم پر آپ کا احسان بہت ہے. کریں جتنا بھی کم ہے شکر تائب, کہ ہم پر آپ کا احسان بہت ہے. میرا دل غم میں بھی شاداں بہت ہے, اسے خوش ہونے کا ارماں بہت ہے. کیونکہ جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی, جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی, استراری نہیں اختیاری خوشی, استراری نہیں اختیاری خوشی. جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی, استراری نہیں اختیاری خوشی. جی میں آتا ہے غم کے قدم چوم لیں, جی میں آتا ہے, جی میں آتا ہے غم کے قدم چوم لیں, غم کے بدلے وہ ملتی ہے پیاری خوشی, غم کے بدلے وہ ملتی ہے پیاری خوشی, غم کے بدلے وہ ملتی ہے پیاری خوشی. جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی, جو تمہارے غموں کے مقابل رہی, جو تمہارے, جو تمہارے غموں کے مقابل رہی, ہم نے دنیا کے منہ پر وہ ماری خوشی, ہم نے دنیا کے منہ پر وہ ماری خوشی. جو تمہارے غموں کے مقابل رہی, جو تمہارے غموں کے مقابل رہی, ہم نے دنیا کے منہ پر وہ ماری خوشی, ہم نے دنیا کے منہ پر وہ ماری خوشی. جا بھائی آپ ہی خوش رہے, بھائی آپ ہی خوش رہے, ہمیں نہیں چاہیے بھائی ایسی خوشی ہمیں. ارے دیکھو بھائی زندگی پھیکی ہو جائے گی, اب پھیکی رہنے دے بس. ہم جو مٹھاس دل ہی دل کے اندر دل میں پا رہے ہیں, کاش تمہیں بھی کچھ, اے محترز تجھے بھی کسی کی نظر لگے. استراری نہیں اختیاری خوشی جو تمہارے غموں کے مقابل رہی ہم نے دنیا کے منہ پر وہ ماری خوشی ہم نے دنیا کے منہ پر وہ ماری خوشی ٹھوکروں میں ہے دنیا کی خوشیاں کے اب ٹھوکروں میں ہے دنیا کی خوشیاں کے اب غم کے قدموں میں رکھ دی ہے ساری خوشی غم کے قدموں میں رکھ دی ہے
اس لیے
ٹھوکروں میں ہے دنیا کی خوشیاں کے اب ٹھوکروں میں ہے دنیا کی خوشیاں کے اب غم کے قدموں میں رکھ دی ہے ساری خوشی غم کے قدموں میں رکھ دی ہے ساری خوشی غم کے قدموں میں رکھ دی ہے ساری خوشی غم کے ماروں کا تائب جگر دیکھ کر غم کے ماروں کا تائب جگر دیکھ کر منہ چھپاتی رہی غم کی ماری خوشی منہ چھپاتی رہی غم کی ماری خوشی غم کے ماروں کا تائب جگر دیکھ کر منہ چھپاتی رہی غم کی ماری خوشی منہ چھپاتی رہی غم کی ماری خوشی جی میں آتا ہے غم کے قدم چوم لیں غم کے بدلے وہ ملتی ہے پیاری خوشی غم کے بدلے وہ ملتی ہے پیاری خوشی
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ
تیرا درد مجھ کو عزیز ہے تیرا درد مجھ کو عزیز ہے
کیوں بھائی عزیز کیوں درد سے تو ہر آدمی گھبراتا ہے لیکن کیا وجہ دیکھیے کیا پیاری وجہ ہے
فرمایا کہ تیرا درد مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے تیرا درد مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے
جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا ہر کو نہیں دیتے اپنوں جسے حضرت والا فرماتے تھے جسے اپنا سمجھتے ہیں اسی کو غم بھی دیتے ہیں اور اسی کو غم بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں ایک ہی مصرے کو الٹ کر پڑھتے تھے حضرت والا گویا شعر بن گیا کہ جسے اپنا سمجھتے ہیں اسی کو غم بھی دیتے ہیں اسی کو غم بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں ہر کو نہیں دیتے
جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی استراری نہیں اختیاری خوشی جو تمہارے غموں کے مقابل رہی ہم نے دنیا کے منہ پر وہ ماری خوشی
جب تک غم اٹھانے کا حوصلہ نہ ملے تو ہمت کرتا رہے اور دعا مانگتا رہے میں نے خود کو ترغیب دی ہے اور اس طرح دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہے کہ کچھ اپنا درد و غم دے دو
کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دل شاد ہو جائیں
کوئی اشکال کر سکتا ہے کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ یہ کیا ہے مانگ کچھ اور رہے ہیں اور ہونا کچھ اور چاہتے ہیں درد مانگ رہے ہیں دلشاد کیسے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے راستے کا درد ہی ایسا ہے جو دلشاد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم ایسا ہے جو دلشاد کر دیتا ہے دل کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے کاش ہمیں اس کا چسکا لگ جائے
کچھ اپنا درد و غم دے دو
ایک جگہ میں نے عرض کیا ہے الگ سے کہ
سائل ہوں میں از راہ کرم مانگ رہا ہوں سائل ہوں میں از راہ کرم مانگ رہا ہوں خوشیوں کے لیے آپ کا غم مانگ رہا ہوں سائل ہوں میں از راہ کرم، مانگ رہا ہوں خوشیوں کے لیے آپ کا غم، مانگ رہا ہوں سائل ہوں میں از راہ کرم.
از راہ کرم کیوں؟ کرم کا واسطہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہر کو غم نہیں دیتے، لہذا
سائل ہوں میں از راہ کرم، مانگ رہا ہوں خوشیوں کے لیے آپ کا غم، مانگ رہا ہوں خوشیوں کے لیے آپ کا غم، مانگ رہا ہوں. کچھ اپنا درد و غم دے دو، کچھ اپنا درد و غم دے دو، کہ ہم دل شاد ہو جائیں. تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. کچھ اپنا درد و غم دے دو، کہ ہم دل شاد ہو جائیں، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. اگر ایک ایک کر کے ہم محبت سیکھ لیں ان کی، اگر ایک ایک کر کے ہم محبت سیکھ لیں ان کی، تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائیں، تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائیں. تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. جو تیشہ عزم کا لے کر بہا دے نہر خون دل،
دودھ کی نہر بہانے کے لیے تو لوہے کا تیشہ ہوتا ہے نا، جسے فرہاد نے استعمال کیا، لیکن نہر خون دل بہانے کے لیے عزم کا تیشہ چاہیے، عزم کا تیشہ چاہیے. فرماتے تھے یہ تیشہ کیا ہے بھائی، تیشہ بھی تو سمجھاؤ، لوگ سمجھتے نہیں کہ تیشہ کیا چیز ہے. میں فرمایا بھائی وہ جو میں نے عرض کیا حضرت، وہ جو کھودنے والا آلہ ہوتا ہے زمین کو کھودتے ہیں، اور میں ہاں وہ پھاوڑا جو ہوتا ہے، پھاوڑا جس سے زمین کھودی جاتی ہے، وہ تیشہ ہے جو فرہاد نے جسے دودھ کی نہر کھودی.
جو تیشہ عزم کا لے کر بہا دے نہر خون دل، وہ راہ عشق حق میں غیرت فرہاد ہو جائیں، وہ راہ عشق حق میں غیرت فرہاد ہو جائیں.
یعنی فرہاد بھی اس پر رشک کرے کہ واہ میں نے تو دودھ کی نہر کھودی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ بڑا کیسا عزم والا حوصلے والا آدمی ہے کہ ایسی ذات جو نظر نہیں آ رہی اس کے لیے عزم کا تیشہ لیے چلا جا رہا ہے، اور خون ارما کیے جا رہا ہے، عزم کا تیشہ لیے جا رہا ہے اور خون ارما کیے جا رہا ہے.
جو تیشہ عزم کا لے کر بہا دے نہرے خون دل، وہ راہ عشق حق میں غیرت فرہاد ہو جائیں، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. کرامت یہ نہیں جانے سخن کی گر تو پھر کیا ہے، کرامت یہ نہیں جانے سخن کی گر تو پھر کیا ہے، کہ گونگے بھی یہاں کے صاحب ارشاد ہو جائیں، کہ گونگے بھی یہاں کے صاحب ارشاد ہو جائیں، کرامت یہ نہیں جانے سخن کی گر تو پھر کیا ہے، کہ گونگے بھی یہاں کے صاحب ارشاد ہو جائیں، کہ گونگے بھی یہاں کے صاحب ارشاد ہو جائیں، نہ پوچھو پھر دل برباد کی آبادیاں طائب۔
اس شعر کو ہمارے بالا نے سات دفعہ فرمایا، سات دفعہ سنانا اس کو، ایک دفعہ سن کے فرمایا سات دفعہ سنانا، میں دو دفعہ سناتا ہوں آپ کو۔
نہ پوچھو پھر دل برباد کی آبادیاں طائب، دل برباد میں آ کر جو آباد ہو جائیں، دل برباد میں آ کر جو آباد ہو جائیں، نہ پوچھو پھر دل برباد کی آبادیاں طائب، دل برباد میں آ کر جو آباد ہو جائیں۔
حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت قاضی عالیہ کا شعر ہے، خود حضرت والا نے سنایا۔ حضرت فرماتے ہیں شیخ الاسلام دامت قاتم کے،
اپنا غم دیکھے مجھے، اپنا غم دیکھے مجھے، اس نے یہ ارشاد کیا، اپنا غم دیکھے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت والا کی وفات کے بعد کا یہ 33واں باز ہے، صراط مستقیم پر استقامت کے انعامات تقسیم ہو چکا ہے۔ اور تو کچھ ہے موجود؟ مغفرت الہیہ کا ثمرہ، جب اللہ تعالی ہماری مغفرت کا فیصلہ کر لیں گے تو اللہ تعالی ہمارے خصوم یعنی ہمارے فریقوں کو بھی راضی فرما دیں گے، یعنی جن کے کچھ حقوق ہمارے ذمے رہ گئے ہیں، اگر اللہ تعالی نے فیصلہ فرما لیا کہ ہماری مغفرت کا اور ہم اس ان کو ان اپنے ان فریقوں کو ان اہل حق حقوق کو ادا نہیں کرنے پہ قادر نہیں ہے، مثلا ان کا انتقال ہو گیا یا ان کا پتہ نہیں کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہو تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور اس صدقہ جاریہ میں ان کے لیے پیسہ لگائیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم سے جو ان کے حقوق میں کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما دیجیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے ہماری معافی کا تو پھر ان کو بھی جو ہم نے ایصال ثواب کیا ہے اس کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں درجات عالیہ عطا فرمائیں گے تو وہ راضی ہو جائیں گے، تو ان کو بھی راضی کرا دیں گے۔ محدثین لکھتے ہیں، اذا رضی اللہ عن عبده ارضى عنه خصومه ورد مظالمه، یعنی اللہ تعالی جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے فریقوں کو بھی قیامت کے دن راضی کر دے گا، یعنی اگر اس سے کسی پر ظلم ہو گیا ہو اور وہ جو قیامت کے دن اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانے سے ادا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے مظالم کے بدلے کو اپنے خزانہ خاص سے خود ادا کر دیں گے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مرقات میں حضرت اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شخص نے 100 آدمیوں کو قتل کیا۔ حدیث نقل کی کہ ایک شخص نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، مرتے وقت اللہ سے معافی مانگی لیکن مقتولوں کے وارثین سے نہ تو معافی مانگی نہ دیت ادا کی، تو اس کی مغفرت کیوں ہو گئی؟ اس کا جواب یہ دیا کہ اذا رضی اللہ عن عبده ارضى عنه خصومه، جب اللہ تعالی کسی بندے سے راضی ہو کر اس کی توبہ قبول کرتے ہیں تو اس کے تمام فریقوں کو یعنی اہل حقوق کو راضی کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس لیے اختر نے ایک دعا بھی بتا دی، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل برضا خصومنا۔ اسی حدیث سے حضرت والا نے یہ دعا پڑھی، اور مولانا ابرار صاحب نے میدان عرفات میں حضرت سے فرمایا تھا کہ دعا کرائیں، مولانا شیخ آمین کہہ رہے تھے، حضرت والا نے میدان عرفات میں عصر کے بعد اور مغرب کے درمیان میں دعا کرائی کا بہت طویل، اس میں یہی حضرت نے دعا مانگی تھی، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل برضا خصومنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمارے فریقوں کو بھی قیامت کے دن راضی کر دیجئے، مگر جہاں تک ممکن ہو سکے بندوں سے اتنی معافی تلافی تو کر لو۔ تو یہ چار گواہ ہیں، یہ چار گواہ جو ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن ان تمام گناہوں کے آثار مٹا دیں گے بغیر واسطہ ملک و انس، اللہ خود بھلا دے گا، یعنی بغیر فرشتوں کے واسطے سے یا انسانوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کے تمام جو چار گواہ ہوں گے، زمین اور اعضا اور اعمال نامہ اور کیا ہے اور فرشتے جو لکھتے رہتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے خود بھرا دیں گے۔ دوسرے فرشتوں کو نہیں فرمائیں گے کہ تم فرشتوں کے دماغوں سے مٹا دو، بلکہ خود مٹا دیں گے۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے بعد میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو فرشتوں سے نہیں مٹواتے، توبہ کے بعد خود مٹا دیتے ہیں۔ اذا تاب العبد، جب بندے نے توبہ کر لی تو انس اللہ تعالی الحفظہ، اللہ تعالی فرشتوں سے بھلا دے گا، وہ جوارحہ اور ان کے اعضا سے بھی بھلا دے گا، وہ معالمہ من الارض، جس زمین پر گناہ ہوا ہے اس زمین سے بھی مٹا دیں گے۔ اور اللہ خود کیوں مٹاتے ہیں، فرشتوں سے کیوں نہیں مٹواتے؟ تاکہ قیامت کے دن فرشتے ہمارے بندوں کو تانا نہ دیں کہ تم تو گناہگار تھے، ہم نے تمہارے گناہوں کو مٹایا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا واسطہ استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی آبرو رکھ لی۔ جیسے ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹوں کی آبرو کو نقصان نہ پہنچے، تو یہ حق تعالیٰ کی انتہائی محبت و شفقت ہے، اسی لیے ہمارے اوپر فرشتوں کا احسان نہیں رکھا۔ توبہ کی برکت سے ہمارے سب گناہوں کو براہ راست مٹا دیا۔ اس کی وجہ حضرت حکیم الامت نے یہ لکھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آبرو رکھ لی، ورنہ فرشتے قیامت کے دن تانا دے سکتے تھے کہ تم تو نالائق تھے، ہم نے تمہارے گناہوں کو مٹایا ہے۔ تو یہ ہیں عفو کے معنی، معافی کے معنی، یعنی محو ذنوب وستر العیوب، گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اس پر ستاری کا پردہ ڈال دیں، ستاری کا پردہ ڈالنے معاف بھی فرما دیا، اور اگر ستاری کا پردہ نہ ڈالتے تو اس کا وہ گناہ ظاہر ہو جاتا اور وہ ذلیل ہو جاتا. لہذا حضرت نے فرمایا تھا غفار یفرو کے معنی ستر یسترو کی بھی ہے، کہ اس کی چھپا لیا، اس کو معاف بھی فرما دیا اور چھپا بھی لیا تاکہ بندے کی آبرو باقی رہے. اور عافیت سے کیا مراد ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں المراد بالعافیت السلامۃ فی الدین من الفتنہ والسلامۃ فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ. عافیت سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دین ہر قسم کے فتنوں سے سلامت رہے، عقائد کا فتنہ، اعمال کا فتنہ، بدعت کا فتنہ، چھوٹے بڑے گناہوں کے فتنے، بدنظری، غیبت وغیرہ سب اس میں شامل ہیں. یعنی دین سلامت رہے ان تمام عقائد کی خرابی سے، اعمال کی خرابی سے، چھوٹے بڑے گناہوں کی خرابی سے، ہر قسم کے گناہ، بدنظری، غیبت، بدگمانی وغیرہ سب اس میں شامل ہیں. المراد بالعافیت السلامت فی الدین من الفتنہ، دین سلامت رہے فتنوں سے، اور والسلامت فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ، اللہ ہمارے جسم کو بھی بری بری بیماریوں مثلا فالج رقوہ سے محفوظ رکھے. دیکھو اکثر خبریں آتی ہیں کہ آخر عمر میں فالج ہو گیا، اب بستر پر پڑے ہیں، کسی کو کینسر ہو رہا ہے، کسی کو لقوا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالی تمام بری بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. والسلامت فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ، اور مشقت والی زندگی سے بھی بچائے. اتنی زیادہ محنت کہ دن رات کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور پیسہ کم آ رہا ہے، صبح سے رات تک بعض لوگ اس شدید مشقت میں پڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسی محنت سے جس سے کہ آدمی صرف تھک کے رہ جائے اور کسی دین کے کام کا بھی نہ رہے. تو ایسی مشقت والی زندگی سے اللہ تعالیٰ بچائے. اور اب معافات کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے معافات کے دو معنی بیان کیے ہیں، ان یعافیک اللہ من الناس و یعافیہم منک. یعنی معافات کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور تیرے ظلم سے اپنی مخلوق کو بھی محفوظ رکھے. یہ ہے معافات. تو عافیت اور معافات تینوں کی شرح الحمدللہ ہو گئی. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کعبہ شریف ہی کا واضح مکہ مکرمہ کا، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کعبہ شریف میں مانگ لو کہ اے خدا ہم سب کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما دے، کیونکہ نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ اولیاء صدیقین کا ہے. اب رہ گئی ہماری نالائقی، تو یا حلیم یا کریم کہہ کر اللہ سے معافی مانگو. اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الحاجت کی نماز کے بعد کی دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دو اسماء بیان کرا دیے، یہ دو نام بیان کرا دیے، حلیم اور کریم. حلیم کی تعریف ہے الذی لا یعجل بالعقوبہ، جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے. حلیم وہ ہے جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے. اور کریم کی تعریف ہے الذی یعطی بدون الاستحقاق، جو بغیر بلا استحقاق نالائقوں پر بھی فضل کر دے وہ کریم ہے. کریم وہ ہے جو بلا استحقاق، جس کا حق نہیں بنتا لیکن نالائقوں پر بھی، نااہلوں پر بھی فضل کر دے. لہذا اب آپ کے گناہ اللہ کی عطا کے لیے دعا مانگنے میں معنی نہیں ہو سکتے. جب آپ کہیں گے کہ اللہ آپ حلیم ہیں، لہذا مجھ پر، مجھ مستحق سزا پر آپ سزا نازل نہ فرمائیں بلکہ آپ کریم ہیں تو ہم نالائقوں پر فضل کر دیں، یعنی ہم کو اپنا ولی بنا لیں، اولیاء صدیقین میں شامل فرما دیں. جب ہمارے قلوب اور ارواح اولیاء صدیقین کے لیے قبول ہو جائیں گی تو ان کے اخلاق و اعمال بھی نصیب ہو جائیں گے. جب ہاتھی والا کسی سے دوستی و محبت کرتا ہے تو اس کا دروازہ بھی ہاتھی کے سائز کا بنا دیتا ہے. بادشاہ لوگ خود ہاتھی پر چلتے تھے اور جب کسی غریب سے دوستی کرتے تھے تو اس کا گھر بھی ویسا ہی بڑا بنا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے قلب کو اپنی ولایت اور دوستی کے لیے قبول فرمائیں گے تو اس کا دل بھی ویسا ہی بنا دیں گے, اس کے حوصلے بھی ویسے ہی بلند فرما دیتے ہیں کہ سارا عالم ان کو نہیں خرید سکتا. جو ستاروں سے بکتا ہے وہ صاحب خورشید ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم اس کو آفتاب کا دوست کیسے تسلیم کر لیں جو ستاروں سے بکتا ہے؟ جو مال و جاہ سے بک جائے وہ مولوی نہیں ہے, مولی صاحب ہے, گاجر مولی ہے. مولوی تو مولا والا ہے. جو اللہ کا مصاحب ہوگا, جس کو اللہ تعالی سے تعلق عطا ہوگا, وہ سلاطین کو بھی خاطر میں نہیں لا سکتا. دیکھو حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت والا کا شعر یاد آ گیا, ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات, ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات, وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں. تو حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو حافظ گشت بے خود کے شمارد بیک جو مملکت کا اوس و کیرا. جب حافظ خدا تعالی کی محبت میں مست ہوتا ہے تو ایران کی کاؤس و کہ کی سلطنت کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کو تیار نہیں ہوتا. دوستو اس کو کہتے ہیں اللہ والا. آج ہمارے اندر یہی کمی ہے, ورنہ واللہ آج علماء کی اتنی عزت ہوتی کہ دنیا دار ہماری جوتیاں اٹھائے اٹھائے پھرتے, مگر ہم نے اپنے اخلاق کی خرابی سے نسبت مع اللہ کا اعلی مقام نہیں پایا. ورنہ اللہ کے عاشق کی گفتگو سے عشق ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو اللہ تعالی نے اپنی نسبت عطا کر دی ہے وہ چھپائے بھی تو چھپ نہیں سکتی. دیکھ لیجیے حضرت کی کس کی مثال تھی کہ بڑے بڑے علماء حضرت کی جوتیاں اٹھانے کو فخر سمجھتے تھے اپنے. علامہ شارانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ والا اپنے مکان کی تیسری کوٹھری میں بھی چھپ کر رو رہا ہے, حق تعالی کے ساتھ مشغول ہے اور تعلق مع اللہ کی دولت اس کے سینے میں ہے, تو اللہ اس کی خوشبو سارے عالم میں پھیلا دیتے ہیں. اصغر گونوی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن, جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن, گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن, گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن. بس دعا کر لیجئے کہ حق تعالی ہم سب کو اپنے اولیاء صدیقین میں شامل فرما لے. دونوں حرم کی تجلیات کے انعامات, ثمرات اور برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو باوجود ہماری نا اہلیت کے مالا مال فرما دیں. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, بحاضر بلد الامین, اس بلد امین کے صدقے میں اور حرم کعبہ کے صدقے میں دست بخشا جانب زنبیل ما, ہماری زنبیلوں کی طرف, ہماری جھولیوں کی طرف دست کرم بڑھائیے اور ہم سب کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجئے, اور ہماری دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرمائیے. اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھر والوں کو, ہمارے دوست احباب کو, سب کو صاحب نسبت بنا دیجئے, سب کو اولیاء صدیقین میں شامل فرمائیے, اور دونوں حرم کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق ہم سب کو توفیقات سے نوازش نوازش فرمائیے اور ہماری نالائقیوں اور کوتاہیوں پر نظر نہ فرمائیے, کیونکہ آپ کریم ہیں. اور کریم کی تعریف ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے جو جنت المعلا میں مدفون ہے, اور اے خدا آپ کے نبی کی امت کے عظیم الشان محدث ہیں, انہوں نے آپ کے نام کی جو تعریف کی ہے کہ الذی یعطی بدون الاستحقاق, جو کریم وہ ہے جو نالائقوں پر فضل کر دے, ہم آپ کے کرم کو اسی کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری نالائقیوں اور نااہلیوں کے باوجود اپنے افضال و الطاف سے ہم سب کو نوازش فرمائیے, اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اولیاء صدیقین کا آخری سے آخری منتہا مقام نوازش فرما دیجیے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. اچھا ماشاءاللہ تقسیم کے لیے آ گیا یہ. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ 34واں بات ہے آج تقسیم ہوگا ان شاء اللہ تعالی. حصول ولایت کے اسباب یعنی اللہ کی دوستی کے حاصل کرنے کے اسباب, یہ کہاں کا واضح ہے. آٹھ جماعت الاول 1488 ہجری مطابق 10 ستمبر 1997 جامع مسجد اسٹینگر جنوبی افریقہ کا یہ بیان ہے. 10 ستمبر 1997 اسٹینگر وہاں کا ایک شہر ہے جہاں ایک ساتھ سے وہ حضرت والا کو اپنے ہاں ہر سال جب حضرت ڈربن جاتے تھے تو وہ یہ کیا ان کا نام بھی میں بھول رہا ہوں, گورا بھائی. تو خیر وہ حضرت بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے شروع میں, اور یہ بس پہنچ گئے. اب وہ ان کے رشتے دار بھی کچھ ہوتے تھے آپس میں, اب ان کے وہ کہتے ہیں حضرت یہ تو جن ہے, مانے گا نہیں کسی صورت. بس وہ چار چار گھنٹے بیٹھے رہتے تھے, پانچ پانچ گھنٹے, پھر رات کی 12 بجے کبھی 1 بجے حضرت والوں کو لے کے ہی جاتے تھے. جن سے محبت فرماتے تھے آرام کر کے, وہ بہت ہی تیز گاڑی چلاتے تھے, بس کوئی گھنٹہ بھر میں وہاں پہنچ جاتے تھے, اور لوگ دو دو گھنٹے میں پہنچتے تھے. مگر وہ ان کے اسٹینگر میں تھے جنوبی افریقہ میں. حصول ولایت کے اسباب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللهم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک, اللهم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. حضرات سامعین, دنیا میں جس قدر گناہ نافرمانی ہو رہی ہے اور جتنے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں, سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالی کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں سے اپنی بدمستیوں میں اور اللہ تعالی کے عذاب اور قہر کی مستیوں میں مبتلا ہے. دنیا میں جس قدر گناہ نافرمانی ہو رہی ہے اور جتنے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں, سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالی کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں سے اپنی بدمستیوں میں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر کی مستیوں میں مبتلا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ آج ایک بنیادی مضمون پیش کر رہا ہوں کہ اس کا سبب کیا ہے. اس کا سبب ایسے معلوم ہوگا کہ دو آدمی الیکشن میں کھڑے ہوئے, دونوں آپ کے دوست ہیں, دونوں ووٹ مانگ رہے ہیں, تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ جس سے تعلق زیادہ ہوگا. اسی طرح ایک چیز ہے گناہ, اسی طرح ایک چیز ہے گناہ, حرام لذت. اب ایک طرف آپ کا نفس چاہتا ہے کہ میں گناہ کر کے حرام لذت, حرام مزہ لوٹ لوں, لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مزے سے راضی نہیں ہے. اب آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ اگر آپ نے اپنے نفس کی بات مان لی تو یہ دلیل ہے کہ آپ کا تعلق اپنے نفس سے زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو آپ نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے. لیکن ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ کو اس حماقت پر, اپنے گدھے پن پر کچھ ندامت بھی ہے یا نہیں؟ مجھے اتنا بتائیے کہ قیامت کے دن یہ نفس آپ کے کسی کام آئے گا؟ خود دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے نفس کے کہنے پر کام کیا ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم رہے, اور حالت محرومی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ہمیں بتائیے کہ نفس ظالم اور دشمن کی بات کیوں مانتے ہو؟ جس بات کا علم بھی ہے کہ یہ گناہ ہے, لیکن جہاں نفس نے دو چار دفعہ تقاضا کیا تو دو چار دفعہ تو سالکین اور صوفیوں نے بھی مقابلہ کیا, مگر جب تقاضا زیادہ ہوا تو نفس کو غالب کر لیا اور ہاتھ پیر ڈھیلے ڈال دیے اور گناہ سے منہ کالا کر لیا. اس وقت اس زمانے میں سب سے زیادہ دو قسم کے گناہ ہیں, ایک کا تعلق اسٹرکچر سے ہے اور ایک کا تعلق فنیشنگ سے ہے. تو یہ دو قسم کے گناہ ہیں. ایک گناہ اسٹرکچر کو نقصان پہنچا رہا ہے اور دوسرا گناہ فنیشنگ کو نقصان پہنچا رہا ہے. جیسے دونوں چیزوں کی کمی سے عمارت نقصان میں آ جاتی ہے, آپ کو عمارت خریدنا چاہیں تو آپ اسٹرکچر بھی دیکھتے ہیں, انجینئر کو لے جاتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر مضبوط ہے یا نہیں, لیکن فنیشنگ کو بھی دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ پلاسٹر اکھڑا ہوا ہو اور کہیں پپڑیاں گر رہی ہیں. اسی طرح آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی شرائط کیا ہیں؟ اب ایک لڑکی ہے, اس کی سیرت تو بہت عمدہ ہے, فنیشنگ یعنی ظاہر تو لاجواب ہے, ناک کی اٹھان, آنکھوں کی کمان سب بہت عمدہ ہے, اور کانوں کی شان کا کیا کہنا. تو اس کی فنیشنگ تو اچھی ہے مگر اس کا اسٹرکچر بہت خراب ہے. مثلا اس نے ایک گردہ اپنی ماں کو دیا تھا, اب ایک گردے میں ہے. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں ٹیلی فون آیا کہ میری لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی کیونکہ اس نے اپنا ایک گردہ ماں کو دے دیا تھا. ایک گردے کا جو بھی سنتا ہے تو کہتا ہے کہ نا بابا, یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے, اگر کبھی یہی ایک گردہ خراب ہو گیا تو میں کیا کروں گا, اس سے شادی کرنا تو دل گردے کا کام ہے. تو اس وقت امت مسلمہ دونوں قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے. پہلے میں اسٹرکچر کا گناہ بتاتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لباس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے. اب جس شخص نے اپنا ٹخنا لباس سے چھپا لیا, پتلون ہو, لنگی ہو, کرتا ہو, تو یہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے. جس نیم ملا خطرہ بعض نیم ملا خطرہ ایمان قسم کے لوگ اس حکم میں تکبر کی قید لگاتے ہیں کہ لباس کا ٹخنوں سے نیچے کرنا اگر تکبر کی وجہ سے ہو تب حرام ہے, اور ہمارے اندر تکبر نہیں ہے. سبحان اللہ, جو شخص یہ کہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے وہ سب سے بڑا متکبر ہے. گفتی بوت پندار شکستم رستم، این بوت کے تو پندار شکستی باقی. یعنی اے ظالم تو نے جو یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے تکبر کے بت کو توڑ دیا، میں تکبر سے نجات پا گیا اور میں نے تکبر کے بت کے پندار کو توڑ دیا ہے، تو یہ بات کہنا کہ میں نے تکبر توڑ دیا، تو اس میں جو یہ آیا ہوا ہے یہ خود تکبر ہے. یہ کہنا کہ میں پاک صاف ہو گیا ہوں، میں نے تکبر کو مٹا دیا ہے، یہ دعوی تقدس ہے، پاکی کا دعویٰ ہے جو خود تکبر کی علامت ہے. لہذا اللہ نے تزکیہ تو فرض کیا ہے، مگر اپنے کو مزکہ کہنا حرام ہے، یعنی اپنے کو نفس کو پاک کرنا برائیوں سے یہ تو فرض کیا ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک سمجھنا اس کو حرام کیا، یہ حرام ہے کہ میں پاک صاف ہو گیا. تو یہ سب سے بڑی گندگی ہے کہ جو اپنے آپ کو پاک صاف سمجھ رہا ہے. اللہ والے جو پاک صاف بھی ہو جاتی ہیں بالکل، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیقی سمجھتی ہیں، یہی دلیل ہے ان کی پاکی کی. اور جو یہ کہے کہ میرے اندر میں تو پاک صاف ہو گیا، تو یہ دلیل ہے کہ اندر تکبر کی غلاظت بھری ہوئی ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ خیال کر لیا کہ اب میں صحیح مسلمان بن گیا ہوں، تو سمجھ لو کہ یہ بڑی منحوس گھڑی ہے، آج ہی وہ تباہ ہو گیا. کیونکہ جب بندہ اپنی نظر میں برا ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی نظر میں بھلا ہوتا ہے، اور جب اپنی نظر میں بھلا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے. تو دین تو بہت بڑا ہے اور دین کا اسٹرکچر بھی بہت بڑا ہے، لہذا اس وقت میں صرف ایسے دو بڑے اسٹرکچر بیان کروں گا جس پر عمل کرنے سے ہمارے اسٹرکچر کے اسکرو ٹائٹ ہو جائیں گے اور آپ ریٹ کے بجائے رائٹ ہو جائیں گے. یعنی دین میں جو چوہا بنا ہوا ہے، یعنی عمل میں کمزور ہے، انشاءاللہ وہ مضبوط ہو جائے گا. تو اس وقت میں دو اسٹرکچر پیش کرتا ہوں. ایک یہ کہ لباس سے تخنا مت چھپاؤ. اس وقت یہاں علماء دین موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے ما اسفر من القابین من الازار فی النار، تخنے کا جتنا حصہ لباس سے چھپے گا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہایت عمدہ سند سے روایت کرتے ہیں، مگر بخاری شریف کے شارح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 14 جلدوں میں فتح الباری کے نام سے شرح بخاری لکھی ہے، وہ بھی عجیب صاحب کمال ہیں. فتح الباری میں لکھتے ہیں، اب 100,000 حدیثوں کا حافظ فیصلہ کر رہا ہے کہ ان ظاہر الاحادیث یدل علی تحریم الاسبال، یعنی میں نے تمام حدیثیں جمع کی اور ساری حدیثوں سے دلالت ملتی ہے، ثبوت ملتا ہے کہ ٹخنا چھپانا حرام ہے. اگر کسی کو ٹخنا دکھانے میں شرم آتی ہے، بہت زیادہ وی آئی پی ہیں، تو موزہ پہن لے، گرمیوں میں ٹھنڈا موزہ، سردیوں میں گرم موزہ. اگر آپ کا ٹخنا بھی چھپا رہا اور کام بھی بن گیا، کیونکہ نیچے سے جو لباس اوپر کی طرف آئے، اگر اس لباس سے ٹخنا چھپے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ابو داؤد کی شرح بذل المجہود میں میں نے دیکھی ہے، اس میں علامہ خلیل احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لباس اوپر سے آ رہا ہو، نازل من الراس ہو، یعنی سر اوپر سے نیچے آ رہا ہو، تب تو ٹخنا چھپانا حرام ہے، اور اگر نیچے سے آ رہا ہو تو کوئی گناہ نہیں. آپ گردن تک موزہ بنوائیے، کوئی مولوی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن یہ نیچے سے کیونکہ یہ نیچے سے آ رہا ہے تو موزہ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے اس سے ٹخنا چھپ جائے، گھٹنا چھپ جائے، ران چھپ جائے، پیٹ چھپ جائے، یہاں تک کہ گردن تک لے آؤ، اور چاہو تو سر تک لے آؤ. صرف آنکھ کا حصہ کھول دو ورنہ چلو گے کیسے. بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب ٹکنا چھپانے میں کیا حرج ہے, ایک انچ کپڑا ہی تو زیادہ لگتا ہے. میں نے کہا کہ 70 کروڑ مسلمان ہیں تو 70 کروڑ انچ کپڑا ضائع ہوا, اس کو 12 سے تقسیم کرو تو فٹ نکل گیا, 3 فٹ سے تقسیم کر دو تو گز نکل آئے گا, تو آپ کروڑوں گز کپڑا ضائع ہوگا. اتنے میں کتنے مسکین غریبوں کے کپڑے بن سکتے ہیں. اللہ تعالی علامہ ابن حجر عسقلانی کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہ ٹخنا چھپانے کا جرم 4 وجہ سے حرام ہے. فرماتے ہیں کہ ٹخنا چھپانے کا جرم 4 وجہ سے حرام ہے, اگرچہ کسی شرعی حکم کی وجہ بتانا علماء کے ذمے نہیں ہے, لیکن اگر وہ وجہ بتا دیں تو یہ ان کا احسان ہے. تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹخنا چھپانا ان 4 وجہوں سے حرام ہے. من جہتی تشبہ من نساء, ٹخنا چھپانا عورتوں کی مشابہت ہے, عورتوں کے ٹخنے چھپے ہی رہنے چاہیے, یہ عورتوں سے مشابہت ہے, اس لیے اس ٹخنا چھپانا حرام ہے. من جہتی تشبہ بے وضع المتکبرین, متکبرین کے وضع کے لباس سے مشابہ ہے, جو تکبر والے ہیں وہ لمبے لمبے کرتے پہنتے تھے اور ٹخنے یہاں تک کہ ٹخنے چھپ جاتے تھے. بادشاہوں کے بہت سے لباس ایسے ہوتے تھے کہ اتنے لمبے ہوتے تھے کہ وہ پیچھے 10 آدمی ان کے وہ جو پہنے ہوتے تھے چوغا اس کو لے کے چلتے تھے, ٹخنے چھپے رہتے تھے. جیسے تشبہ بن نجاسا, زمین کی نجاست لگ جاتی ہے. بعض وقت اندھیرے میں فجر یا عشاء کی نماز پڑھنے آتا ہے, بعض کتے ایسے ہوتے ہیں کہ پاخانہ 90 ڈگری سے کرتے ہیں, ایک دم کھڑا ہوا. اب جناب اگر آپ کا کپڑا لٹکا ہوا ہے تو وہ اس میں لگ جائے گا, تو نجاست کے ساتھ تلبس ہو گیا. اور نمبر 4, من جہت الاسراف, اس میں فضول خرچی ہے جیسا کہ بھی حضرت نے بتایا. اور سب سے المناک بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے بندے کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتے. ظالم کہاں اللہ تعالی کی نگاہ رحمت سے محروم ہو رہا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا, ان اللہ لا يحب المسبلین, اللہ تعالی ٹخنا مت چھپایا کرو, اللہ ٹخنے چھپانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تعجب ہے امت کو کیا ہو گیا. اللہ تعالی صحیح علم عطا فرمائے, لیکن صحیح علم کے باوجود توفیق عمل بھی چاہیے. جیسے ڈرور جانے کا راستہ معلوم ہے مگر گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, تو اس زمانے میں علم تو ہے مگر پیٹرول نہیں ہے. اللہ کی محبت کی کمی ہے, محبت کا پیٹرول نہیں ہے. اللہ کے خوف کی کمی ہے, یہ دو پیٹرول جس کو مل جائیں, اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کا پیٹرول دل میں آ جائے, تو انشاءاللہ تعالی آپ ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں رہ سکیں گے. تو آپ کے اسٹرکچر کا ایک مضمون بیان ہو گیا. اسٹرکچر تو بہت بڑا ہے, میں چاہتا ہوں 2 اسٹرکچر بیان کروں جو خراب ہو رہا ہے. آپ کو پورے اسٹرکچر کی کیا ضرورت ہے, باقی سب تو ٹھیک ہے. اب دوسرے اسٹرکچر کی اصلاح کرتا ہوں. وہ کیا ہے, وہ داڑھی ہے جو بعض لوگ نہیں رکھتے. بس انشاءاللہ, کل دیر ہو گئی, کل انشاءاللہ لاؤ بھائی. لے آئے آ گیا تقسیم کے لیے بچوں کو ٹرافی دے دو. پڑھ کے سنا ہے ہو گیا تقسیم ہو گیا. اچھا بس اب مجلس ختم ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.